سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, 103, 104. انشاءاللہ ان تین آیات کے حوالے سے خطبات جمعہ میں جو موضوع ہمارا رہے گا انشاءاللہ وہ ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائے عمل. انشاءاللہ آج اس کے پہلے نقطہ پر ہم بات کریں گے, اللہ نے چاہا وقت ہوا تو پھر دوسرا تیسرا نقطہ بھی بیان کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے, تم ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرما برداری کی موت عطا فرمائے. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ تین آیات ہیں اور تین ہی نکات ہیں کہ جو امت مسلمہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر مسلمان, ہر اہل ایمان اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, اللہ کی نافرمانی سے بچے. پھر یہ لوگ مل کر آپس میں بنیان مرسوس بنے, اعتصام بھی حبل اللہ, اس کی اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے چاہا تو موقع ملا تیسری آیت کریمہ کا مطالعہ کریں گے, جس میں اس امت کو تین کام کرنے کے کیے گئے. نمبر ایک, چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی دعوت دے, برائی سے روکے, خیر کی طرف بلائے, قرآن کی طرف بلائے اور نیکی کی دعوت دے, برائی سے روکے, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آئیے اس آیت کریمہ میں جو پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 102 میں جو اہم نکات بیان ہوئے اس کو سمجھ لیتے ہیں. خطبات جمعہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر عربی خطبہ, اس کے مقاصد ہیں. اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس میں تذکیر و یاد دہانی کروائی جائے. یاد دہانی کروائی جاتی ہے ان باتوں کی جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں, ریمائنڈ کروانا. ریمائنڈر کسے کہتے ہیں؟ کہ جو باتیں پہلے سے معلوم ہیں ہمیں اس کو ریمائنڈ کرتے ہیں, ہماری ذہن میں کہیں چلی جاتی ہیں اس کو دوبارہ سے ریکال کرتے ہیں. تو خطبات جمعہ کا بنیادی مقصد بھی تذکیر و یاد دہانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, فذکر انما انت مذکر, فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, فذکر ان نفات ذکر. تین مرتبہ یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الغاشیہ, سورۃ الزاریات, تینوں مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکیر و یاد دہانی کروانے کا حکم دیا گیا. تو جمعے کا بنیادی مقصد بھی یاد دہانی ہے. کن باتوں کی یاد دہانی کروائی جائے؟ سب سے اہم ترین بات جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے. رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور وہ علی کل شئین قدیر ہے, بکل شئین علیم ہے. تو سارے کی ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اس بات کی یاد دہانی کروانا کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے, اس نے تمام انسانوں کو ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے اس مقصد کی یاد دہانی کروانے کے لیے آئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح تیسری بات جس کی یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, ٹیمپرری ہے, اور ایک دن آئے گا کہ دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی بہرحال اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور غریب ہو, کچھ کو کچھ جانتا بھی نہ ہو, پوچھتا بھی نہ ہو, اس پر بھی موت آئے گی. تو موت از دا لیولر, موت جو ہے, ڈیتھ از دا لیولر کا مطلب وہ سب کو برابر کر دیتی ہے. ایک امیر کو بھی کون سا لباس پہنایا جاتا؟ کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, اس کو بھی سفید رنگ کا لباس کفن پہنایا جائے گا. ایک غریب آدمی کا لباس بھی برابر ہوگا. تو اس بات کی یاد دہانی کروانا کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں. جیسے ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیپر دیا ہوا ہوتا ہے اور ایگزام پیپر کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس پیپر کے دوران سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے جس کی طرف بار بار بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ گھڑی ہوتی ہے, اور گھڑی میں ٹائم ہوتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سب کے پاس مختصر لمیٹڈ ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ان تمام باتوں کی یاد دہانی کروانا، تذکیر و یاد دہانی کروانا ضروری ہے. اللہ اس کائنات کا رب ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام یہی ہدایت لے کر آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر ہم سب نے مرنا ہے اور مر کے بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونا. صرف حاضر ہی نہیں ہونا، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی یا جہنم ہے ہمیشہ میں. تو یہ باتیں بار بار تازے کرتے رہنے کی ضرورت ہے. نماز میں بھی ہم اسی بات کو ریکال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اصل میں اسی وعدے کی پاسداری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. بہرحال خطبات جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر انہیں باتوں کی یاد دہانی ہے. آئیے آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی اس کا پیغام سمجھتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہیں مرنا، موت نہ آئے تمہیں مگر حالت فرما برداری میں. یہ آل عمران کی جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کر دے. جیسے کہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے حق کا تقاتی، تو ممکن ہے، فیزیبلٹی بھی ہے. حق ادا کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ تغابن کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یعنی جتنی ممکن بر ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو. پھر بھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، دوبارہ سے اللہ کی راہ میں آ جاؤ. تو حق کا تقاتی کے معنی کیا ہے؟ زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ جو زندگی کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے نا، بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ مسجد میں تو اللہ کا تقوی اختیار کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے اذان میں 6 مرتبہ، نماز میں بار بار، لیکن زندگی کے باقی گوشوں میں اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کیا جاتا. تو بعض باتوں کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یہ تو اور زیادہ ناپسند ہے. بنو اسرائیل کا اللہ پاک تذکرہ کرتا سورہ بقرہ میں. بنو اسرائیل عبرت ناک قوم کے طور پر اللہ پاک نے بیان فرمایا، 5ویں رکوع سے لے کر 15ویں رکوع تک 10 رکوع سورۃ البقرہ کے بنو اسرائیل کا تذکرہ، اور بار بار ان کا تذکرہ کر کر ان کو ایسے بیان کیا گیا کہ یہ عبرتناک سبق اس سے حاصل کیا جائے. لہذا ان کا معاملہ کیا تھا، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا، کہ وہ بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے، بعض نہیں مانتے تھے. یعنی وہ باتیں کہ جو آسان ہوتی تھیں، جن پر عمل کرنا آسان، ان کو مان لیا، اور جس کے لیے تھوڑی مشکل جھیلنی پڑے، تکلیف آئے، اس کو نہیں مانتے تھے. تو دو احکامات دیے گئے تھے. نمبر ایک، 12 قبیلے تھے، حکم یہ تھا کہ 12 کے 12 مل کے رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. قبیلے مل کے رہیں گے تو یونٹی ہوگی، لڑائی کریں گے تو منتشر ہو جائیں گے. لہذا بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے پر ظلم کیا کرتا تھا. دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر کوئی بنو اسرائیل تمہارا غلام بنا لیا جائے، کہیں پر بھی بنو اسرائیل ہے، غلام ہے، تو اب تم پر لازم ہے کہ تم ان کو فدیہ دے کر آزاد کراؤ. پہلا حکم کیا تھا؟ پہلا حکم یہ تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، متحد ہو کے رہو، مل کے رہو. دوسرا حکم یہ تھا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کوئی اریسٹ ہو جائے، کوئی گرفتار ہو جائے، تو اس کو آزاد کراؤ. پہلے حکم پر عمل نہیں کیا، آپس میں لڑائیاں کی، قتل و غارت کیا، ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرتی تھی. اور اگر وہ گرفتار ہو کر غلام بنا لیے جاتے تو چندہ کر کے اس کو آزاد کرواتے تھے. آج ہمارا طرز عمل بھی ایسا ہے یا نہیں؟ اس پر ذرا آیت سن لیجئے آپ، ذرا آیت قرآن حکیم، آیت نمبر 85 سورۃ البقرہ، قرآن کی سخت ترین آیات میں سے ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگوں، تم کیا کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض باتیں مانتے ہو، اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، جو آسان لگتا ہے اس کو مان لیتے ہو، جو مشکل ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے. تو ذرا الفاظ سنیے گا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا سزا ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کرے، بعض باتیں اللہ کی مانے بعض نہ مانے. الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے، رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا عبرتناک واقعہ بنو اسرائیل کا ہے. بعض باتیں ماننا بعض نہیں ماننا یہ تقوی کے منافی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ پوری زندگی میں اللہ کو رب مان کر اللہ کے تمام احکامات کو ماننے کی کوشش کی جائے. کاروبار کیا جائے تو کس طرح کیا جائے؟ سنت کے مطابق سچ بول کر. اللہ کے نبی کو صادق اور امین کا لقب مشرکین مکہ نے دیا تھا، اور آسان نہیں ہے سچ بول کے تجارت کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ سچا تاجر قیامت کے دن اس کا معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی بات ہے کہ یہ تجارت کرنا سچ بول کر، دھوکہ نہ دیا جائے، چیٹنگ نہ کی جائے، آسان تو نہیں ہے. تقویٰ ہوگا تو تجارت صحیح اصولوں پر ہوگی. اسی طرح معاشرت میں بیوی بچوں کے ساتھ طرز عمل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ متقی پرہیزگار مسجد میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا، متکبرانہ ہوتا ہے یا سختی پر مشتمل ہوتا ہے. بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے لیکن بیجا سختی نہیں کرنی چاہیے. لہذا ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ پھر پسندیدہ لوگ نہیں قرار پاتے. زیادہ سختی کرنے والے، بیجا سختی کرنے والے لوگ پسندیدہ تو نہیں ہوتے. محبت سے، پیار سے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جائے. بہرحال گھر ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سب جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو چند انعامات کا تذکرہ بھی سن لیجیے. ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. دنیا کی زندگی جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ تقوی. جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوگا، کامیابی بھی اس کو ملنے والی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ انسانوں میں مختلف نسلوں کے، جینڈر کے، رنگ کے، نسل کے، قوم کے لوگ موجود ہیں. تمام انسان برابر ہیں؟ تمام انسان اللہ کے نزدیک انسان ہونے کی حیثیت میں برابر ہیں. لیکن عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی مسلک نہیں ہے. عزت کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کو مان کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے. لہذا تقوی اصل میں کیفیت کا نام ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجئے ذرا، کیفیات بدلتی رہتی ہیں، نہیں بدلتی ہیں. جیسے موسم بدلتا ہے ایسے کیفیات بدلتی ہیں. بعض اوقات کیفیات میں ایمانی لیول ہائی ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک بڑی عجیب کیفیت میں تھے. ایک عجیب کیفیت میں آئے، کہنے لگے نافقہ انزلہ، نافقہ انزلہ، نافقہ. انزلہ تو منافق ہو گیا، انزلہ تو منافق ہو گیا. ابھی بہت بڑی بات ہے کہ صحابی اپنے بارے میں گمان رکھتا ہو کہ وہ منافق ہو گیا. لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ کہتے ہوئے تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، یہ کیوں کہتے ہو کہ نافقہ انزلہ، منافق ہو گیا؟ تو کہنے لگے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی معیت میں ہوتے ہیں، تو ایمانی لیول نہیں کچھ اور ہوتا، کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اور جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تو وہ ایمانی کیفیات نہیں ہوتی، تو منافقت ہے، یہ تو نفاق ہے، یہاں پر کچھ اور وہاں پر کچھ اور. دیکھیں یہ بات، اس کا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے تھے، صدیق اکبر ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ تو میری کیفیت بھی ہے، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے بعض اوقات اس میں ویریشن، چلو آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلتے ہیں. اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا کہ کبھی ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہیں، اور باہر نکلتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، تو کیفیات بدل جاتی ہیں، تو منافقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقت نہیں ہے، یہ ساعتن ساعتن وقت وقت کی بات ہے, کیفیات کیفیات کی بات ہے. تمہاری وہ کیفیت جو میرے ساتھ ہوتی ہے, میری ماہیت میں ہوتی ہے, اگر مستقل ہو جائے تو اے ہنزلہ فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر آ کر مسافہ کرنے لگے. اصل میں کسی چیز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, ایمان کا لیول گر نہ جائے, 33% ہوتا ہے نا کم از کم پاس ایمان, اس سے نیچے نہ چلا جائے. تو مینٹین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ ایسی چیزیں رکھی جس کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے میں ان سے ایمان میں اضافہ ہوتا نہیں ہوتا, عبادات کرنے سے, کوئی بھی عبادت کریں اگر اخلاص کے ساتھ, فجر کی نماز پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. اور فجر کی نماز کراچی کی نہیں کہہ رہا ہوں, انٹیریئر سندھ کی ہو یا آگے اپر ایریاز کی, صبح صبح اٹھ کر پانی سے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ایک شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے, یہ ایمان کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ ایمان کی علامت بھی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح کون سا مہینہ ہے جس میں ایمانی کیفیات بہت ہائی لیول پر ہوتی ہیں؟ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, پھر دیگر کاروبار بھی کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام, کس ہائی لیول پر ہوتا ہے یہ کیفیات؟ رمضان کے علاوہ تو کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح 15 دن یا 40 دن کے لیے اللہ پاک اپنے گھر بلاتا ہے. رمضان کے علاوہ عمرہ کرنے گئے ہیں, حج کرنے گئے ہیں, وہ کیفیات کے عام دنوں میں ہو سکتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کیفیات میں ویریشن ہوتی ہے, بدلتے رہتے ہیں, کبھی زیادہ کبھی کم. تو ایمان حقیقی وہ شے ہے کہ جس میں کمی بھی ہوتی ہے اضافہ بھی ہوتا ہے. البتہ اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے, مسلسل اضافے کی ضرورت ہے. جیسے بیٹری ہے نا ہماری, سیل فون کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی نہیں ہو جاتی, تو چارج کرتے نہیں کرتے. تو چارجنگ کیا ہے؟ بیسیکلی تین اصول میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تقویٰ حاصل کرنے کے. سب سے یقینی ذریعہ تو یہ ہے کہ انسان سمجھ سمجھ کر قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کر دے. اگر سمجھ میں آ رہا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. کرنٹ جس کو 220 کرنٹ کہتے ہیں, 440 کا کرنٹ ہے یہ, اور انسان کو دین پر کھڑا کرتا ہے, ہدایت پر کھڑا کرتا ہے. بڑی پیاری آیات کریمہ مجھے یاد آ گئی, سورہ انفال کی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کرتی ہے, عظمت پیدا کرتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے نا کنیکشن کے ساتھ ہی, ایسے قرآن حکیم پڑھتے ہی ساتھ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ اعلیٰ ربیم یا توکلون, وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں. بہرحال سب سے یقینی ذریعہ تقویٰ حاصل کرنے کا, ایمان حاصل کرنے کا اللہ کا کلام ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت کے ساتھ ساتھ ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر نیک لوگوں کی معیت, نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ چند سچے نیک لوگ محلے کے آپ کے ساتھ گزر رہے ہوں گے تو باقی لوگ آپ کے بارے میں کیا پرسپشن سمجھیں گے, کیا سمجھیں گے؟ یہ بھی نیک آدمی ہے. اور گوار یا بدماش قسم کے لوگ, ان کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیں, تھوڑی دیر بیٹھنا شروع کر دیں, تو آپ کتنے ہی نیک ہوں گے, بہرحال لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے, نیک لوگوں کے ساتھ معیت حاصل کرنے سے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے, تقویٰ حاصل ہوتا ہے, غور و فکر کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے, ارکان اسلام کی ادائیگی سے بھی حاصل ہوتا ہے, صدقہ خیرات کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہ مختلف ریسورسز ہیں ایمان کے, تقویٰ کے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا, ماحول کو پاکیزہ بنانا, گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر کا ماحول بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا. گھر میں جاتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, فلمیں چل رہی ہیں, بچے کچھ اور کام کر رہے ہیں, تو آپ عجیب کیفیت میں آ جائیں گے کہ یہ گھر ہے. گھر تو سکون کی جگہ ہوتی ہے, اگر گھر کا ماحول پاکیزہ بنایا ہوا ہے, اللہ سے ڈرنے والے آپ خود بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کی بیوی بھی ہے, تو یقین کیجئے گھر سے زیادہ پاکیزہ جگہ گھر کو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. مسجد کے علاوہ, مسجد کے علاوہ سب سے پرسکون جگہ گھر ہوتی ہے. گھر میں سربراہ خاندان اگر اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو, تو بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں وہ پاکیزہ خاندان عطا فرماتے ہیں. پاکیزہ بیوی, پاکیزہ بچے, پاکیزہ ماں باپ, بہن بھائی, یہ سارے سپورٹر ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ماحول فراہم کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے میں. تو بہرحال یہ مختلف ریسورسز ہیں جیسے میں نے عرض کیا تقوی اختیار کرنے کے. آخری بات یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں مگر حالت فرما برداری میں. اب اپنا جائزہ لیجئے کہ اس وقت اگر موت آ جائے، آ سکتی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ موت کا وقت متعین تو ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا. اگر بتا دیا جاتا تو کیا ہوتا، کسی شخص کو بتا دیا جائے 24 گھنٹے بعد تمہاری موت آنے والی ہے، کیا ہوگا؟ کبھی تنہائی میں سوچیں، آپ کو کوئی میسج ملے کہ 24 گھنٹے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، کیا کریں گے؟ ہمارے استاد حضرت چوکانے کے لیے پوچھتے ہیں کیا کریں گے، وہ فلاں کروں گا یہ کروں گا. بھائی کچھ بھی نہیں کریں گے، جیسے زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی گزاریں گے. نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، یا چھوڑ دیں گے نماز؟ حلال روزی کما، جیسے بندگی کی زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر پوری زندگی اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، حلال روزی کمائی، تو موت کے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. گھبرانے کی کیا بات ہے، موت تو آئے گی نہیں آئے گی، ڈرتا کون ہے موت سے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ ڈرتے ہیں موت سے. جو فرما بردار ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہیں، تو وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں. موت کی تیاری کرنا بہرحال بہت اہم کام ہے. حضور نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، الکیس من دانا نفسہ و عمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، دانا جینیس وہ ہے جو اس نفس کی شرارتوں کو پہچانے، نفس کو جانے. وہ امین علما بعد الموت، اور عمل کریں موت کے بعد آنے والی زندگی، انویسٹ کریں اپنی تمام صلاحیتیں لگائے جو موت کے بعد آنے والی زندگی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک سمجھ ہمیں بھی عطا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا تھا، مشاورتی علمی اجتماع ہوا ہے زیر سرپرست شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، الحمدللہ کچھ باتیں وہاں پر ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. آج کراچی میں مختلف مسالے کے نمائندہ علماء کرام کا ایک مشاورتی علمی اجتماع منعقد ہوا. اجتماع کے آغاز میں استاد محترم جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے قوم و ملت کے اہم ترین مسائل پر مبنی درج ذیل 10 نکاتی ایجنڈا غور و فکر کے لیے پیش فرمایا، جو اتفاق رائے سے بطور اعلامیہ بھی منظور کر لیا گیا. بہت اہم ایشوز ہیں، علماء کرام جس بات پر جڑ گئے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اور اعلامیہ دائر کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. نمبر ایک، نفاذ شریعت. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے پاکستان کے والے، پاکستان بنایا کیوں گیا تھا؟ بحریہ ٹاؤن یا ڈی ایچ اے بنانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آوازیں نہیں آئی. نفاذ شریعت اہم ترین مسئلہ ہے، لہذا آئین اور دستور کے روح سے مملکت خدادہ پاکستان میں شریعت اسلامی کی فوری نفاذ کو یقینی بنانا سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے. اسی طرح عدالتی اور پارلیمانی اصلاحات کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اہتمام کرنا، نیز وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں مستند علماء کرام کا تقرر عمل میں لانا. نمبر تین، سودی نظام کا خاتمہ. بہت امپورٹنٹ مسئلہ، معیشت کے اعتبار سے میں عرض کرتا رہا ہوں. 26ویں آئین ترمیم کے مطابق طے شدہ مدت کے اندر ملک سے سودی نظام کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانا. نمبر چار، استثناء کا خاتمہ. 27ویں آئین ترمیم کے تحت دیے گئے تا حیات استثناء ایکسیپشن کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. نمبر پانچ، قانون ازدواج. 18 سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف بنائے گئے خلاف شریعت قانون کا خاتمہ. ہمارے ملک میں یہ قانون بن چکا ہے، اس پر کیس چل رہا ہے، لیکن بہرحال اس وقت لا یہ ہے کہ اگر انڈر 18 کوئی نکاح پڑھائے گا وہ بھی اریسٹ ہوگا، اور یہ ساری کے ساری صورتحال اس کو غیر قانونی قرار دیا. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے بھی، مسلح جدوجہد کی ممانعت کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں، ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جدوجہد کو غیر مشروعیت کا اعادہ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور خاص طور پر اسلامی ملک کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے لیے بڑی سخت قوانین ہیں، جو شرطیں جو عائد کی گئی ہیں. اسی طرح پاک افغان تعلقات خاص طور پر ایک اور حساس مسئلہ، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو مذاکرات اور باہمی بات چیت کے ذریعے سالو کروانے کی کوشش کی جائے. اسی طرح مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی بات آئی ہے، بہت اہم نکات ہیں. الحمدللہ کل تنظیم اسلامی کے تحت ایک بہت زبردست سیمینار بھی ہوا، وہاں پر بھی یہی باتیں دوبارہ سے اعادہ کی گئی کہ اس وقت امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت، آپس میں جڑ جائیں، متحد ہو جائیں اور اس ملک کو اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کیجئے ہمارے پاس جو اختیارات ہیں جہاں پر ہم سے بن پڑے ان باتوں کو عام کیجئے، ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.